سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. جو سرعت میں ارلو سما کے نہ آئے کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں آسمانوں میں مگر مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں میں سما جاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم, مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں میں رہتا ہوں. اللہ کے لیے جو اپنا دل توڑتا ہے, لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے مگر اللہ کا قانون نہیں توڑتا, اور اپنی خواہش کو توڑ دیتا ہے, دل توڑ دیتا ہے اللہ کے لیے, وہ دل اللہ کو اپنے رہنے کے لیے پسند ہے. جو وسعت میں ارلو سما کے نہ آئے کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. جو وسعت میں ارلو سما کے اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل نہ پائے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں ان کی خلش میں ہوں اب میں لگا جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے. میں ان کی خلش میں ہوں اب میں لگا جو چاہے نچھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو دکھے دل کو ناحق کوئی یوں ستائے. نچھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو دکھے دل کو ناحق جو سرعت میں ارلو
میری رگ میں کیوں ہو نظر
یہ اللہ تعالیٰ کے غم کے لیے، اللہ کی طلب کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے پروانہ فطرت یعنی پروانہ وار فدا ہونا ضروری ہے. اور مگس کہتے ہیں مکھی کو، مکھی غلاظت پہ بیٹھتی ہے. جو آدمی اپنی خواہشات کے عوض گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے تو وہ یہ معلوم ہوا کہ یہ پروانہ فطرت نہیں ہے، کیونکہ پروانہ تو شمع پر دیوانہ وار فدا ہو جاتا ہے، وہ انجام کو نہیں دیکھتا، وہ فوراً جہاں اس کو آگ نظر آتی ہے اس پہ فدا ہو جاتا ہے. اور اگر مگر لگانا یہ ایسے بندوں کا کام ہے جو اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں پروانہ فطرت چاہیے کہ جب سچا راستہ دکھائی دے جائے، نیکی کی بات معلوم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ فلاں بات سے ہمارا مالک ناراض ہوتا ہے، تو اب کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ نہ کرے، نہ لوگوں سے کٹنے کا خوف کرے، نہ مال کا خوف کرے، نہ جان کا خوف کرے، بلکہ پروانہ وار دیوانہ وار اپنے اللہ پر فدا ہو جائے. دین کا جو حکم آ جائے اس میں اگر مگر نہ لگائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ انجام جب صحیح بات معلوم ہو جائے، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، پھر اس میں نہ تو اگر مگر لگائے نہ کسی قسم کا خوف کرے. تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت، مگس کو مگر یہ کہاں رات آئے. عجب درد میں ہوں کہ لذت ہے اثر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا مستحب ہے. اس حدیث شریف کا مضمون اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ قال لیس ذلك ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا ولیذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ احمد. ترجمہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا حق یہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں، بلکہ حیا کا حق تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے حیا کرنے میں حیا کا حق ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سر کی اور جو کچھ سر کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے، اور پیٹ کی اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے، اور اسے چاہیے کہ موت اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے. اور جو شخص آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت اور آرائش کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا جس شخص نے یہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اور حق حیا کا ادا کیا. اس حدیث شریف میں سب سے بڑی چیز حیا کے متعلق درس ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہو سو کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان میں حیا نہیں رہتی تو ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حیا گناہوں سے بچنے کی بنیاد ہے، جڑ ہے. جس شخص میں حیا ہے، ایک اور حدیث کی روایت میں ہے کہ جس شخص میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. تو حیا جو ہے بڑی بنیادی چیز ہے ایمان کے بعد، اور ایمان کی محافظ بھی ہے، اور گناہوں سے محافظت بھی اسی کے سبب ہو سکتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہو سو کرو. یعنی جس میں حیا نہ پائی جائے پھر اس میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ بچے. ہر گناہ کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی کہ اس میں ہر قسم کا گناہ ہو، ہر قسم کا گناہ وہ کرتا ہو. کیونکہ حیا نہیں تو کسی گناہ سے بچنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرے گا کسی گناہ میں، اور اس کو کر ڈالے گا. تو حیا ہی بنیادی چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے. اور اگر یہ حیا مخلوق سے ہو تو انسان وہ کام نہیں کرتا جو مخلوق کو ناپسند ہے، اور اگر حیا یہی حیا اللہ تعالیٰ سے ہو تو انسان وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف میں مختلف مضامین میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے محدث اللہ والے کی یہ عبارت نقل فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، کہ حیا کی یعنی شرم کی حقیقت یہ ہے. شرم یہ نہیں ہے کہ منہ چھپاتا پھرے اور منہ ایسا مسکینوں والا بنا لے اور بھاگتا پھرے، لوگوں سے چھپتا پھرے، بلکہ حقیقت حیا کی یہ ہے کہ ہمارا مولا کسی لمحے میں بھی اپنی نافرمانی میں ہم کو نہ دیکھے. یہ ہے حیا کی حقیقت. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ درس فرمایا کہ حیا کو پیدا کرنا چاہیے، اور وہ بھی اللہ سے حیا کرنی چاہیے. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا وہ مخلوق سے بھی حیا کرے گا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی چیز ہی نہ ہوگی جس کے متعلق اس کو شرم آئے. اس کے اخلاق حمیدہ ہوں گے، اخلاق رذیلہ نہیں ہوں گے جس سے وہ منہ چھپاتا پھرے. تو اس لیے حیا کو پیدا کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ حیا کو پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے حیا کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں. انسان بنایا، سلیم الاعضاء بنایا، صحت دی، رزق دیا، کپڑا پہنایا، ایمان عطا فرمایا، اور اگر اور بڑھے تو بزرگوں سے تعلق ہونا ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کسی صحیح سچے اللہ والے سے تعلق ہو جانا، کیونکہ سچے اللہ والے سے تعلق ہو جانا جو ہے وہ صحیح رہنمائی کی علامت ہے، صحیح راستے پر رہے گا، صراط الذین انعمت علیہم پہ رہے گا، جو ہم ہر نماز میں بار بار مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم سے یہ مانگو کہ اللہ جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائی. تو انعام یافتہ راستے پر رہنا نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ نہ ہوگا تو انسان بھٹک جائے گا اور جہنم کی طرف اس کا راستہ ہوگا. بہرحال حیا کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے کہ محسن سے پھر حیا پیدا ہو جائے گی، محسن کی نافرمانی کرنے سے حیا پیدا ہو جائے گی، نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. تو یہ ہے اس میں سب سے بڑا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو یہ دیا کہ حیا پیدا کریں اپنے اندر. اور پھر آگے اس کی تفصیل بتائیے، کیونکہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو بے شک وہ اللہ سے حیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بتلائی، حیا کی حقیقت بتلائی اور حیا کی علامات بتائی ہیں. اور انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ساتھ میں الحمدللہ کہا. یہ دیکھیے کہ اپنے اوپر نظر نہیں تھی صحابہ کی، اپنے اوپر ناز نہیں تھا. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے عبادات پہ ناز کرتا ہے، اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے، ناز کرتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر مردودیت کا سبب بنتا ہے. شیطان کو بھی تکبر ہوا اور اس نے انا خیر منہ کا نعرہ لگایا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں کیوں ان کو سجدہ کروں. تو اس بنا پر اس کو مردود کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا انہوں نے الحمدللہ یہ بڑائی کا توڑ کر دیا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے ایک عالم نے حضرت کو ٹیلی فون کیا کہ یہاں مجھ سے جب سے میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا ہے، تو لوگ مجھ سے بہت زیادہ رجوع کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں، تو مجھ کو تکبر کا خطرہ ہے کہ میرے اندر بڑائی نہ آ جائے. تو ہمارے حضرت نے ان کو نصیحت فرمائی کہ آپ شکر کیا کیجئے خوب، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو دل میں خوشی آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجئے، الحمدللہ کہیے. فرمایا کہ چونکہ تکبر سبب بہت ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے تکبر کرنا، بڑائی آ جانا، اور شکر جو ہے سبب قرب ہے. تو فرمایا کہ بہت اور قرب میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے، اور یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے. یہ نصیحت حضرت نے ٹیلی فون پہ فرمائی ان کو کہ اگر تم شکر کرو گے تو تکبر قریب نہیں آئے گا، کیونکہ آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تکبر شیطان کی شیطانی مرض ہے، اور شیطان آگ کا ہے، اور پانی جو ہے اس کے قریب نہیں رہ سکتا، یا تو آگ کو بجھا دے گا یا آگ پانی کو خشک کر دے گی، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ فرمایا اگر شکر کریں گے تو تکبر قریب نہیں آئے گا، بود نہیں ہو، اللہ سے دوری نہیں ہوگی آپ، اللہ بلکہ اللہ سے قرب بڑھ جائے گا آپ کا. جو بھی نعمت ملے، اپنی جو بھی عبادت ہو، جو بھی طاعت ہو، اس کے ساتھ الحمدللہ کہے کہ اللہ تیری توفیق ہے، تیرا ہی شکر ہے. تو اس حدیث شریف میں یہاں صحابہ کی بھی فنائیت دیکھیے کہ انہوں نے اپنے اوپر ناز نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ کہا کہ یہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہم حیا کرتے ہیں، یہ نعمت ہماری اپنی پیدا کردہ یا اپنے کمال نہیں ہے. پھر آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی سمجھ کمزور ہے، ظاہر ہے نبی کے آگے کون کہہ سکتا ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ جو جس طرح حیا کو سمجھتے ہو یہ حیا نہیں. آگے تفصیل فرمائے کہ حقیقت حیا کی کیا ہے، کہ فلیحفظ الرأس وما وعى، کہ جو کچھ سر ہے، جو سر ہے اور جو کچھ سر میں ہے، اس سے حیا کرنا، اس کی حفاظت کرنا. کیا مطلب؟ یعنی یہ سر جو ہے سب سے اعلیٰ اور عرفا چیز انسان کی اللہ نے بنائی ہے، اور اس عرفا اور اعلیٰ چیز کو صرف اور صرف اپنے دربار میں جھکنے کی اجازت دی ہے، اور صرف اپنے در پر یہ پیشانی ٹیکنے کی اجازت دی ہے. لہٰذا اس سر کی حفاظت یہ ہے کسی غیر کے آگے نہ جھکے، نہ شرک جلی ہو نہ شرک خفی ہو. شرک جلی تو جانتے ہیں، بتوں کی پرستش کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور شرک خفی مخلوق کا خوف، مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کر دینا. تو یہ سر کی حفاظت ہے. اور آگے فرمایا وما وعا، جو کچھ سر کے اندر ہے، یعنی سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، دماغ بھی ہے، ان سب اعضاء کو اللہ کی مرضی پر فدا کرنا، یہ اس کی حفاظت، ان اعضاء سے کوئی گناہ نہ ہونے دینا، دماغ میں برے گندے خیالات نہ پکانا، آنکھوں سے نامحرموں کو نہ دیکھنا، موبائلوں کی گندگیاں اور ناچ گانے اور کیبل گھر گھر میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان سے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع فرما دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے، صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں، شرعی پردہ ہونا چاہیے، نامحرموں کو نہ دیکھیں. اور بخاری شریف اور آگے اسی کو مومنات کے لیے بھی فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات سے بھی کہہ دیجئے، عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس میں آگے طریقہ بتلا دیا اشارہ کہ اسی کے اندر ہماری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، نامحرموں کو دیکھنا، چاہے وہ رشتہ دار نامحرم ہوں، پھوپھی زاد ہوں، تایا زاد ہوں، خالہ زاد ہوں، چچا زاد ہوں، اور چچی ہیں، ممانی ہیں، خالو ہیں، پھوپا ہیں، یہ سب جو ہے ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور جیٹھ اور دیور بھی ایک دوسرے کے لیے، یعنی جیٹھ اور دیور بھی نامحرم ہیں. یہ جیٹھ اور دیور بھابھی کو نہ دیکھے، بھابھی جیٹھ دیور کو نہ دیکھے. اور نہ صرف دیکھنے کا ہے بلکہ ان کے ساتھ قربت بھی زہر ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. ان کے ساتھ بے تکلفی کرنا، ان کے قریب رہنا اور بے تکلفی رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت، یعنی پردے کے معاملے میں اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. تو یہ آنکھوں کے گناہ ہیں، آنکھ کی حفاظت یہ ہے کہ نامحرموں کو نہ دیکھیں اور کوئی بھی غلط چیز نہ دیکھیں. اور اسی طرح کانوں کی حفاظت یہ ہے کہ غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، اور کسی کے متعلق جھوٹی باتیں نہ سنیں، اور غیبت نہ سنیں، اور کان کا ایک گناہ گانا بجانا نہ سنیں. تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی گناہ کی چیز نہ سنیں، یہ کان کی حفاظت ہے. اسی طرح زبان کی حفاظت ہے کہ زبان سے وہ بات نہ نکالیں جو اللہ کو ناپسند ہو. مختصر تو یہی ہے، لیکن اس میں زبان کے بہت سے گناہ ہیں، 20 آفتیں ہیں زبان کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، اس کے اندر غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بغیر تصدیق بات کرنا بھی ہے، اور بدگمانی سے دل میں دوسروں کو برائیاں پیدا کرنا، چغلی کھانا اور جھوٹ بولنا، اور گالم گلوچ کرنا، اور فضول گوئی کرنا، یہ سب باتیں ہیں اس کے اندر. جھوٹے لطیفے کسی سے منسوب کر کے جھوٹے لطیفے سنا دینا، یہ سب باتیں زبان کے گناہوں میں آتی ہیں. تو یہ سر کی حفاظت یہ ہے. اور اسی طرح ناک کی حفاظت یہ ہے کہ نامحرموں کی خوشبو نہ جائے ناک میں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نامحرموں کے پاس سے گزرتی ہے یا ان کے درمیان سے گزرتی ہے، وہ ایسی ویسی ہے. کیونکہ نبوت کے مقام اتنا پاک اور اتنا اونچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ اپنی زبان مبارک پہ لانا گوارا نہیں کیے. مگر محدثین نے لکھا ہے، ایسی ویسی کا مطلب ہے بدکار عورت. اس نے معاملے میں ہم لوگوں میں احتیاط نہیں ہے. اور پھر نظر کی حفاظت میں یہ حدیث شریف ہمارے حضرت نے تعلیم فرمائی کہ حدیث پاک میں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، جو دیکھتا ہے اور جو دکھاتی ہے، یا جو دیکھتی ہے نامحرم مرد کو. تو جو عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے تو اللہ کی لعنت کے سائے میں نکلتی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہے اور دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنتی ہے. یہ بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بے پردگی کرنا بے حیائی ہے، زبردست بے حیائی ہے، حیا کے بالکل خلاف ہے، اور دوسروں کو بھی گناہگار کرتی ہے. تو جو دیکھتا ہے اس کو اس کے دیکھنے کا گناہ بھی اس کو ملے گا، جو عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے. غرض یہ کہ یہ نگاہ کی حفاظت اور ناک کی بھی حفاظت، کان کی بھی حفاظت، زبان کی بھی حفاظت، یہ سب سر کی حفاظت میں شامل ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اپنے پیٹ اور اس جو کچھ اس کے اندر ہے. شریعت کے اندر، اس شریعت کی اصطلاح کے اندر پیٹ جہاں کہا جاتا ہے تو اس میں یہ نچلے دھڑ کی تمام اعضاء آ جاتے ہیں. اس میں دل بھی آ گیا، اس میں معدہ بھی آ گیا، جگر بھی آ گیا، ہاتھ پاؤں بھی آ گئے. اور معدہ یوں آیا کہ حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے. دل یوں آیا کہ دل کے اندر گندے خیالات نہ لائے، برے گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں. آنا برا نہیں، لائے نہیں ان کو، اور اسی طرح گناہوں کی کوئی اسکیم نہ بنائے. تو یہ دل کی بھی حفاظت ہے ہو جائے، اور ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت، کے پاؤں سے گناہ کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کی حفاظت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے. تو لہذا اس حدیث پاک میں پوری کی پوری سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے بچنے کو حقیقت حیا فرمایا گیا ہے، کہ جو آدمی ان سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پالنے والے ہیں، میرے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور میرے ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، پکڑا جاؤں گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں عضو سے گناہ کیوں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا، اور میرے مالک ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں. ایک مرتبہ لقمان حکیم جو تھے ان سے، ان کے بادشاہ نے، جن کے وہ غلام تھے، ان کو ایک خربوزہ کاٹ کر دیا. پھل کھا رہے تھے، پھل ان کو دیا، انہوں نے کھا لیا. لیکن جب دو انہوں نے اس نے خود کھایا تو وہ کڑوا تھا، تو ان کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے اس کو کڑوا نہیں بتایا، اور وہ بہت تعریف کرنے لگے کھا کے. تو پوچھا کہ بھائی یہ تو کڑوا ہے، تم نے اس کی تعریف کر رہے ہو، تم کیسے، تم مزے کا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس مالک نے مجھے ہمیشہ اچھی نعمتیں کھلائیں، مزیدار نعمتیں کھلائیں، اگر اس کے ہاتھ سے مجھے کبھی کڑوا مل جائے تو مجھے تو اس میں کیا بات ہے، مجھے وہ بھی لذیذ معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا میں، کیا کہاں پہنچا تھا میں، غرض یہ کہ ہاتھ پاؤں اور سر کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ سب پیٹ کے اندر شامل ہے. سر سے پیر تک جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو وہ آدمی حیا کی حقیقت کو پہنچ جائے گا. اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، کہ وہ موت کو یعنی اپنے انجام کو ہر وقت یاد رکھتا رہتا ہے، اور جانتا ہے کہ ایک دن میرا یہ جسم فنا ہونے والا ہے. تو جب یہ انجام کو اپنے سامنے رکھے گا تو اور آخرت کا ارادہ یعنی آخرت بنانے کا ارادہ کرے گا تو وہ دنیا کے زیب و زینت میں نہیں لگتا گیا، پھر دنیا میں اس کا جی نہیں لگتا. کام کرتا ہے لیکن جی نہیں لگاتا، مال رکھتا ہے لیکن دل میں نہیں رکھتا، جیب میں رکھتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ کے لاؤنج میں دل نہیں لگاتا، وہاں کوئی بنگلہ نہیں بناتا، وہاں کوئی اپنی دائمی راحت کا سامان نہیں کرتا، عارضی راحت کا سامان کرتا ہے، تھوڑی دیر کا سامان کرتا ہے کہ بھائی آرام سے یہاں بیٹھ جائیں، کوئی چائے میرے مرشد فرماتے تھے چائے بھی جیسی ملے وہ پی لیتا ہے، چائے جوشاندے کی طرح ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی سردی ہے، سفر ہے، تھکن ہے، جیسی بھی ہے اس وقت تو پی لو، منزل پہ چل کر آرام سے اچھی والی چائے پیئیں گے. تو یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی دیر کی اسٹے ہے ہمارا. جیسے مسافر کو ٹرانزٹ لاؤنج میں بٹھا دیتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے، یہ ایک طرح کا ٹرانزٹ لاؤنج ہے، تھوڑی دیر کی ہے دنیا. اور اس میں جو کچھ اعمال ہم کریں وہ ہمارا امتحان ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، ہر لمحہ امتحان ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. تھوڑی دیر کو یہ ہمارے امتحان ہو رہا ہے، اور یہ امتحانی کچھ گھنٹے ہیں، چند گھنٹے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر دنیا میں رہے، تو اس کو وہاں کی مشکلات جو محشر کی مشکلات ہیں اس کے آگے دنیا کا یہ سفر اتنا طویل سفر معلوم ہوتا ہے ابھی تو, لیکن وہاں جا کر ایسا معلوم ہوگا جیسے شاید ایک دن یا ایک رات یا اس سے بھی کچھ کم, اتنا کم یہ حقیقت ہے دنیا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو, اور پھر بلکہ اس میں ترقی کر کے فرمایا کہ او عابر السبیل, بلکہ ایسا کرو اس طرح رہو کہ جیسے کوئی گزرنے والا, یعنی راہ گزر ہوتا ہے مسافر, کہ وہ ٹھہرتا بھی نہیں ہے, ٹھہر نہیں رہا, وہ صرف چل رہا ہے, تو کس طرح سے وہ اس دنیا میں جی لگائے. وعابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور, اور اپنے کو اہل قبور میں شمار کرو. ایک تو یہ مطلب کہ کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ جائے گا, اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو کر اگلے جہان میں ہم قدم رکھ دیں گے, ہم مریں گے نہیں, در حقیقت جسم ہمارا لاش ہو جائے گا لیکن روح تو ہماری زندہ رہے گی, اور پھر وہ اگلے جہان میں قدم رکھے گی. تو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کا وقت اپنے آپ کو سمجھے کہ ہمارا انتقال کسی وقت, انتقال کے معنی منتقل ہونا, اگلے جہان میں ہم منتقل ہونے والے ہیں, امتحان ہمارا ختم ہونے والا ہے. اور پھر دوسرا مطلب حقیقت اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرنا, کہ یعنی جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ رہتا ہے, زندہ آدمی مردے کو نہلاتا ہے, الٹ پلٹ کرتا ہے, کروٹ دیتا ہے, تو اسی طرح سے مردہ تو کوئی اس میں ایجیٹیٹ نہیں کر سکتا, بالکل بھی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا, جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. تو تم دنیا میں اللہ کی مرضی پر اس طرح فدا رہو کہ جس جہاں ان کی مرضی ہو, جیسی ان کی مرضی ہو تم ویسے رہو, اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں فنا کر دو. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا ہم کو بتلایا ہے. اور ایک حدیث پاک میں من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ یہ میں بات بتانی بھول گیا تھا کہ یہ جو سر کی حفاظت ہے اس میں زبان کی حفاظت ہے, تو اس میں فضول گوئی, یہ فضول باتیں کرنا, کیونکہ جو مباح باتیں ہیں نا ان کی بھی سرحد گناہوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے. مباح بات میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ذرا سی زبان پھسل جاتی ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. تو اس لیے یہ حسن اسلام میں سے ہے, اسلام کے کمال میں سے بتایا گیا ہے کہ اسلام کا کمال اس شخص میں ہے جو لایانی باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے, لایانی باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے, لایانی اعمال, یعنی جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو, ایسے کاموں سے بھی جو کمال اسلام ہے ایسے کاموں سے بھی بچتا ہے مسلمان. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر ارشاد فرمایا ہے کہ پھر یہ جو جس شخص میں یہ سب حفاظت ہو گئی اور جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے انجام کو یاد رکھا, بس حقیقت میں وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالی سے حیا کرنے میں اللہ کا حق ادا کیا. صحیح ہے مولانا, آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ کوئی عالم ہو اور وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے, باب التوکل والصبر, یعنی توکل اور صبر کا بیان. سب سے پہلے ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی حقیقت بیان کی ہے, توکل کی حقیقت. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو, اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط نہیں ہے, بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر اٹھا لینا اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا, یہ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اور تدبیر کو اختیار کرے لیکن نظر اسباب پر نہ ہو, نظر اللہ پر ہو, صحیح معنوں میں توکل یہ ہے. اور یہ یقین کرنا کہ اسباب اور تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا. اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا اور الحمدللہ علی کل حال کہنا. جب بھی کوئی ناگوار صورتحال آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کہتے الحمدللہ علی کل حال. اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے. یعنی کوئی مصیبت میں انسان صبر کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے تو یہ مصیبت اس کے لیے گناہوں کو مٹانے والی اور درجات کو بلند کرنے والی ہو جاتی ہے. تفصیل کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کا رسالہ تکمیل الاجر بتحصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید اور اس پر عمل قرب رضا حق اور حصول ولایت کا انشاءاللہ تعالی وسیلہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں. نفس کی ہر طاعت پر قائم رہنا, نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا ہر گناہ سے نفس کو روکنا اور فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر کرنا اور دینی یا دنیاوی مصائب پر صبر کرنا. ایسا شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا. پہلی حدیث شریف اس باب کی ہے. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواہ مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے, اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو یعنی فراخی رزق, خوشحالی, چین اور توفیق طاعت وغیرہ کی نعمتیں تو شکر کرتا ہے, بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے یعنی فقر, مرض یا رنج تو صبر کرتا ہے, بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے, لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے, اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرنے لگتا ہے. اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتیں, وضو میں کل 18 سنتیں ہیں, ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ اچھی نماز کے لیے اچھا وضو کرنا چاہیے, وضو کو خوب اچھی طرح کرنی چاہیے, اور وضو کو اچھا کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو تو وضو اچھے طریقے سے ہوگا. نمبر 1, وضو کی نیت کرنا. مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا. بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے, بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے, بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. ایک حدیث کی روایت ہے جس میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے وضو کرے گا تو جب تک اس کا وضو قائم رہے گا, چاہے صبح سے رات تک وضو قائم رہے, اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے, جب ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہوں اس وقت یہ دعا پڑھ لے اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ترجمہ: اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا, مسواک کرنا, اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا, 3 بار کلی کرنا, 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھنکنا, کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو, ہر عضو کو 3 بار دھونا, چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہاکذا امرنی ربی. ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا, 1 بار تمام سر کا مسح کرنا, سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا, اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا, پے در پے وضو کرنا یعنی مسلسل وضو کرنا, ایسا نہ ہو کہ کچھ وضو دھونے کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو جائے, ترتیب وار وضو کرنا, داہنی طرف سے پہلے دھونا, ہر وضو کو جب دھوئیں تو داہنی طرف سے پہلے دھوئیں, سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا, حلق کا مسح نہ کرے یہ بدعت ہے. وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدہ: اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے, اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اے اللہ اول تو اختیاری تھی جو ہم کر چکے, اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیجیے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات میں. عالم علوی افلاق و کواکب, چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, کواکب کے متعلق اور معراج میں سماوات کو طے کرنا افلاق کے متعلق صریح اور عظیم معجزے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, اور یہ قریب قریب نہیں تھے بلکہ ایک بالکل ایک طرف ٹکڑا ہو گیا تھا, ایک بالکل دوسری طرف ٹکڑا ہو گیا تھا. اور ستاروں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں سفر طے کرنا وغیرہ, یہ سب بڑے بڑے معجزات میں سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ پوری امت کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے, جان کے کیے, انجانے میں کیے, اے اللہ علانیہ کیے, سری کیے, چھوٹے کیے, بڑے کیے, اے مالک کریم اپنے فضل بے بہا سے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس امت پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ جو پریشانی مصیبت عذاب آیا ہے سیلاب کی شکل میں, بارشوں کی شکل میں, اے اللہ اپنے فضل سے اس کو جلد از جلد ٹال دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جو پانی ٹھہر گیا ہے اس کے نکاسی کے راستے جلد از جلد پیدا فرما دے, اور اللہ ہماری کھیتیوں کو سکھا دے. اے اللہ اس سے پانی نکال دے, ہماری کھیتیوں کو پھر سے سیراب کر دے, اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق دے, اور نیکیوں والی زندگی, طاعت والی, اپنی وفاداری والی زندگی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. شہر والے بھی جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں, جو لوگ بچے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے لیے سزا ہوتی ہے, بعض لوگوں کے لیے رحمت ہوتی ہے, یہ پریشانی بھی رحمت ہوتی ہے کہ اس سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتے ہیں, اور اوروں کے لیے وہ عبرت ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں اس سے عبرت لینے کی توفیق دے, اور جلدی جلدی اپنے اعمال کی کامل اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے رحم سے راضی ہو جائیے, اپنی رضا کا کمال ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی رضا کا کمال ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بھی لوگ بیمار ہیں, میرے گھر والے بھی بیمار ہیں, اور میرے ساس صاحبہ بھی بیمار ہیں, بڑے بھائی بھی بیمار ہیں, شدید علیل ہیں, اور جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اللہ جو مومن دنیا سے چلے گئے, میرے والدین, میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, اور جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے, مسلمین و مسلمات, اے اللہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ بھی ہوں, سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ تمام مومنین اور مومنات اور مسلمین و مسلمات کا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, اور دخول اولی ہم سب کو جنت میں نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما, ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ اپنے بزرگوں کے طریق پر بالکل جما دے. اے اللہ بالکل جما دے. اپنے بزرگوں کے طریق پر اللہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنے بزرگوں کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما. اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں, جن کو روزی کی پریشانی ہے, آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی نصیب فرما. اے اللہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے, یہ بھی ایک قحط ہے ایک طرح کا, اور اے اللہ یہ بھی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی غفلت اور لاپرواہی کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے, اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی جلد از جلد درست کرنے کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم عطا فرما, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ گمراہی سے اور ضلالت سے اور عقائد کی خرابی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما, جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے, ورنہ ان کو عبرتناک سزا دے, اور مظلوموں کی مدد فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اور ان کو ستایا جا رہا ہے, اے اللہ آپ ان کی نصرت فرمائیے, اللہ ان کی طرف سے آپ ہو جائیے. اے اللہ اللهم كلنا وجعلنا لك, اللهم كلنا وجعلنا لك, اللهم كلنا وجعلنا لك, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ ہم کمزور ہیں, آپ قوی ہیں, آپ قدرت والے ہیں, اللہ ہماری طرف سے آپ ہو جائیے, آپ ہمارے ہو جائیے, اور ہم کو اپنا بنا لیجئے, اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہمارے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, اور اللہ ان کو ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, اور میرے موجودہ شیخ پیارے شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت کے گھر والے بھی شدید علیل ہیں, اے اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. نواسی صاحبہ بھی چھوٹی سی ہیں, ان کو پتھری بتائی ہے ڈاکٹر نے, اللہ پاک اس پتھری کو جلد از جلد نکال دے. اور اللہ سب گھر والوں کو, احباب و خدام کو, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور اللہ متعلقین و متعلقات, متوسلین و متوسلات, سب کے سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, اور تمام تکالیف سے پریشانیوں سے عافیت نصیب فرما. امن و عافیت کے ساتھ, چین و سکون کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما. دنیا میں بھی اللہ عافیت نصیب فرما, آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما, دونوں جہاں قرآن کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ جو لوگ یہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی جزائے جزیل عطا فرما، اور ہم کو اس میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.